بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاوت سنی تو کوئی چیز فیل کی یا ابھی صرف وہ ذہنی طور پر چیزیں سیٹ کر رہے تھے؟ کسی کو کوئی چیز اس تلاوت کی سننے کے دوران ہٹ کی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس تلاوت کا مقصد اور اس میں میسج کیا ہے اور آپ نے اس میں کس چیز پہ غور کیا، تو شاید آپ نے نہ کیا ہو. نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ایسا ہو تو ہاتھ آپ کے کام کرے لیکن دل آپ کا جو ہے وہ ذہن دماغ سب کچھ اس کے ساتھ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور ایک ہی وقت میں ہم بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کبھی دیکھا کریں کہ وقت میں شاید 6-7 چیزیں ساتھ ساتھ ہینڈل کرتے ہیں جو ایڈمنز ہوتے ہیں، کمپیوٹرز بھی اور بھی بہت ساری چیزیں. تو انشاءاللہ جتنا سنیں گے اتنا فائدہ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس صورت کو اس میں کیا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر لی الصلاۃ واسر وتمم بالخیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سورۃ تین، تیسویں پارے میں جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں بہت ہی اہم موڑ ہے، انسان کو اس کی اصل بتانے والی سورۃ، سورۃ تین. ترتیب کے اعتبار سے 95 یعنی 95 نمبر کی صورت ہے. صورت کا نام پہلا ہی لفظ وہ تین، ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا بات ہے. انگلش میں اس کو فک کہتے ہیں. بہت ہی لذیذ پھل ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہے انسانی پیٹ کے لیے. یہ صورت مدنی ہے. ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، کوئی کہتا ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا ہے مکی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا انداز مکی صورتوں کا ہے کیونکہ اس میں حاضل بلد الامین ہے اور حاضر اسم اشارہ قریب ہوتا ہے. تو مکہ میں رہ کر تو کہا جا سکتا ہے کہ حاضل بلد الامین، لیکن مدینہ میں جا کر حاضر کہنا گرامر کی روح سے بھی درست نہیں معلوم ہوتا. اس میں خاص طور پہ انسان کو اس کی اصل بتائی گئی. ہر طور میں لوگوں کے ذہنوں میں انسان کے بارے میں بہت سے سوال آتے ہیں. آپ اگر فرائیڈ کی سائیکالوجی کھول لیں یا آپ کسی اور کانٹ کا نظریہ دیکھ لیں تو وہ بہت کچھ آپ کو بتائیں گے. حتیٰ کہ لوگوں نے مین از دا سوشل اینیمل تک کہہ دیا. آپ کو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتائیں گے کہ انسان از ناٹ اے سوشل اینیمل. انسان جانور نہیں ہے، وہ جانور جیسا بھی نہیں ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر اس مقام کو پا جائے تو پھر اس کو خود دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مقام نظر آنے لگے. اس صورت میں جزا و سزا کے ثابت ہونے کا بھی موضوع آپ کو غالب دکھے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جن کے پیچھے حکمت موجود ہے. بڑے بڑے انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہے ان جگہوں کو جن کی یہاں قسمیں کھائی گئیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات سورۃ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کی صورت میں سورہ بقرہ 30 اور 34 میں کہی تھی کہ میں نے انسان بے شک میں بنانے والا ہوں انسان کو ایک خلیفہ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کیجئے. اسی طرح سورت الانعام کی آیت 165 میں اور سورت الاعراف 11، سورت ہجر 28-29، سورت نمل 62، سورت سواد 71 سے لے کر 73 تک، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ مقام پانے اور کچھ ذمہ داریوں کا حامل ہونے کا ذکر کیا. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی پیک ہے. سورۃ الاحزاب آیت 72 میں ہم نے پڑھا کہ انا عرضنا الامانتہ، بے شک ہم نے ایک امانت پیش کی تھی پہاڑوں پہ لیکن انہوں نے اور زمین آسمان نے قبول نہ کیا، لیکن حملہ الانسان، تو انسان نے کیا اٹھایا تھا اور وہ کیا چیز ہے وہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 70 میں بھی ہے، ولقد کرمنا بنی آدم کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر انسانوں کی دو قسموں کی بات ہے کہ اللہ نے تو کیا پیدا کیا تھا لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں رہا، کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گئے اور کچھ بد سے بدتر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دونوں کے انجام، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اس دنیا میں اگر دو مختلف طرح کے انسان ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا انجام ایک ہو. لہذا سورۃ 3 حقیقت میں انسان کو اپنے دامن میں جھانکنے کی دعوت دیتی ہے. آئیے سورت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی سورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر اور بھی پیار آئے گا کہ اس نے ہمیں کتنے پیار اور کتنی محبت سے بنایا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے انسان کو عزت دی. حقیر اور ذلیل کیڑا اور سانپ اور بچھو بنا دیتا تو کیا بڑی بات تھی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور تور سینین کی، وحاذ البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. چار قسمیں ہیں، تین زیتون، تور سینین اور حاضل ولد الامین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین دکھانے کی چیز ہے، زیتون دکھایا جاتا ہے، تور سینین ایک مقام ہے اور حاضل ولد الامین بھی ایک مقام ہے. کہتے ہوئے یہ چار قسمیں ہیں لیکن اللہ نے سارے انبیاء کرام کو جمع کر دیا. اگر آپ تین کو دیکھیں، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں آج بھی اگر آپ میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہو تو یہ چیزیں بڑی کثرت سے ملتی ہیں. ان جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خاص نعمتیں رکھی ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کر کے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے خود کو اس دنیا میں رکھنے والے اب کان کھول لیں. اصل میں یہ پیغام دعوت بھی ہے، اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے کہ کل تک جو تھے سے تھے، آج جو اپنے آپ کو بنا رہے ہو اس کو چھوڑو. اور پھر تور سینین کا نام آتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نگاہ نہ جائے؟ تو گویا کہ یہود کو خطاب کر دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو اگر حضرت عیسیٰ سے نسبت دیتے ہو تو پھر اب تمہیں وحاذ البلد الامین، اس بلد الامین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے مولود جو تھا یا جہاں آپ پیدا ہوئے اس کی طرف رخ کرنا چاہیے. تین بڑے مذاہب دنیا کے، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، ان کی تین بڑی جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے ادھر چار قسموں میں پیش کر کے انسان کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ نبوت کا سلسلہ ایک دوسرے کی کانٹراڈکشن نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا آنا عیسیٰ کو نگیٹ کرنا نہیں ہے، اور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا پچھلے دونوں مذاہب کے حاملین کو چڑ چڑانا نہیں ہے. حقیقت میں یہ کہ گاڑی کی چار مختلف بوگیاں ہیں، یہ تین مختلف بوگیاں ہیں جس میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بیٹھتے گئے اور سب کا انجن لا الہ الا اللہ کی طرف تھا. لہذا ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ اب تم سب کا ایک ہی نام ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو جس بات کی خبر دی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجیر، زیتون، تور سینا اور پرامن شہر کی قسم کھا کر جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. احسن، قویم، اس میں بھی شدت ہے. انسان کو ہم نے بہت اعلیٰ بنایا، یعنی ہم نے تو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. لکھ لیجئے کہ یہ انسان کا روحانی وجود تھا. انسان اپنی روح کے اعتبار سے بہت خوبصورت چیز ہے. اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ انسان ہے. چاہے فرشتے، چاہے جن، پریاں، مور، حوریں اور دنیا کی ہر مخلوق کو سامنے رکھیے، کچھ حسن میں بڑی خوبصورت ہیں، کچھ ذہانت میں بڑی خوبصورت ہیں، کوئی وزن بہت اٹھاتا ہے، کوئی چلتا بہت تیز ہے، کسی کو بولنا بھی آتا ہے، لیکن انسان کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں. جب تک انسان کی روح تھی نا، یعنی وہی جو بار بار ہم نے بات کی سفر کے اندر، کہ جب انسان کا روحانی وجود بنایا گیا، جس کا ذکر کیا گیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، تو اس وقت تو انسان تھا آسمانی تقویم پہ. یاسنی تقویم وہی فطرت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یاسنی تقویم وہ کیفیت ہے کہ دنیا میں آتا ہوا بچہ انی عبد اللہ کی پکاریں لگاتا ہے. یاسنی تقویم وہ صورت ہے کہ جس پہ اگر ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کا حساب نہیں ہے، اس کے لیے عذاب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے، جس میں سے ایک انسان ہے وہ جو بچپن میں فوت ہو جائے. انسان کی جب تک زبان نہیں کھلتی وہ احسن تقویم پہ ہوتا ہے، وہ بہترین ہے. چاہے ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کو حرام کی اولاد کیوں نہ کہیں، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ایک بڑے احسن مشن پہ بھیجا گیا. جب فرشتوں نے سوال کیا تھا کیا تجعلوا من یفسد فیہا ویسفک فیہا، من یفسد ویسفک فیہا، کچھ اسی طرح کی بات فرشتوں نے جب پوچھی کہ اللہ تو بناتا ہے اس کو جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، تو ہم تو ہیں، ہم ہیں تیری عبادت کرنے والے، ہم ہیں تسبیحات کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا جو تم نہیں جانتے. تو کیا جانتا تھا اللہ؟ کہ انسان احسن تقویم پہ. کیوں انسان احسنی تقویم پہ؟ کیونکہ انسان اللہ کے مقصد کی، اللہ تعالیٰ کے مقصد کی تسکین کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اس کریشن پلان میں، اللہ تعالیٰ کے اس کریشن پلان میں رنگ بھرنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. اس دنیا میں رہ کر اللہ کے نظام کو نافذ کیے جانے کا تقاضا اگر کسی سے ہے تو وہ انسان سے. اللہ نے جنوں سے نہیں کہا، فرشتوں سے نہیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیروں سے نہیں کہا، ہاتھیوں سے نہیں کہا کہ تم اس دنیا میں میرا دین نافذ کرو، لیکن تین بار تو سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کہہ دیا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ جو کہ نہ نافذ کریں اللہ کے حکم کو، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَالْفَاسِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ. تو گویا کہ مجھے تو اس آیت کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ انسان، اللہ اگر تیری ساری امیدیں اللہ سے ہے نا، تو اللہ کی بھی نظریں تجھ پہ لگی ہوئی ہیں، اللہ کی نظر میں بھی تو ہی ہے. اگر تیرا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے ہیں تو بہت، لیکن وہ جس کو عباد الرحمن کہتا ہے اور جس کو عبدی کہتا ہے وہ انسان تو ہے. اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا فرشتوں کے سامنے کہ اگر نبوت کا تاج ہوگا تو وہ انسان کے سر پہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سورۃ انبیاء میں بھی ہم پڑھ چکے کہ آج تک ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ رجال تھے اور انسان تھے، کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا، کوئی جن نبی نہیں بنا، اور کوئی اور مخلوق نبی نہیں بنی. انسان کو اللہ نے جتنی عزت دی تھی، اگر انسان اس کو سوچ لیتا تو کبھی بھی اس طرح غیر کا نہ بنتا. کفر اور شرک کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہاں کبیرہ اور صغیرہ میں الجھتا اگر انسان کو یہ عزت راس آ جاتی. لیکن کچھ لوگوں کو یہ عزت راس نہیں آئی. ثم رددناه اسفل سافلین، وہ پستیوں میں گر گئے، پھر ہم نے اسے الٹا پھیر کر، دیکھیے خود نہیں پھرا. جب انسان احسنی تقویم کے درجے سے نیچے ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو یہ نہیں کیا کہ احسن سے چلو حسن پہ کر دیا، چلو دی بیسٹ نہیں رہا تو بیٹر ہی صحیح، تو بیٹر نہیں تو گڈ صحیح. اور یاد رکھیے یہ فطرت کا اصول ہے، جب آپ احسن پہ نہیں رہنا چاہتے نا تو پھر آپ میڈل میں بھی نہیں آتے، پھر آپ بہت برے ہوتے. لوگ کہتے ہیں اب ہم ان کو برا بن کے دکھائیں گے، انہوں نے ہمیں سمجھا کیا، اب ہم بھی وہ بن کے دکھائیں گے. یہی کیفیت ہے. احسنی تقویم کیا تھا؟ خالق کو پہچانتا، لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے تقاضے نبھاتا. لیکن ثم رددناہ، ہم نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، تردید مرتد وہی لفظ ہے، یعنی ہم نے ان کو رد کر دیا. اور پھر کہاں گرے؟ کوئی بیچ میں تو نہیں گرتا. آپ دیکھیے کوئی چھت سے گرے تو کہاں گرے گا، کہاں رکے گا؟ فرش پہ آ کے گرے گا. کوئی چھت سے گرے تو یہاں تو نہیں رک جائے گا، یہاں تو نہیں رکے گا، زمین پہ گرے گا. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ ہم نے کہہ دیا ہے، ہر جگہ کھجور کے درخت نہیں ہوتے. جو آسمان سے گرتا ہے وہ زمین کی پستیوں میں گر جاتا ہے، سورت حج میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو انسان پھر جب اللہ کا نہیں ہوتا نا تو پھر وصف للسافرین، اور پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو، سجین کے گھڑوں میں روحیں، بد روحیں جو ہوتی ہیں، جو گناہ گاروں کی روحیں، وہ زمین کے گھڑوں میں، وہاں سجین تھا یہاں اسفل ہے، چیز دونوں میں ایک ہی ہے، خواہش پرست ہو جاتا ہے. جب ایک انسان اللہ کا نہیں رہتا تو پھر وہ خواہشوں میں پڑ کر، وہی بات ہے کہ اہلد الی الارضی، سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں، کتے کی مثال دے کر اللہ نے ایک شخص کی مثال دی تھی کہ جس کو اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا لیکن وہ اس دنیا کا کتا بن گیا، اس کو یہ علم راز نہ آیا، اور پھر وہ اس طرح سے اخلد الارضی ہوا کہ وہ انتلحس، تو اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالے یا نہ ڈالے، اس کی ڈال ٹپکتی رہتی ہے. پھر انسان کبھی ایک در پہ دھکتا ہے، کبھی ایک بابے کے پاس، کبھی ایک قبر پہ، کبھی کچھ، اور سافلین، نچلوں میں سے بھی نیچا ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جب ایک انسان انسان نہیں رہتا نا، جانور بنتا ہے، تو جانوروں والی خوبیاں بھی اس میں نہیں رہتی. یاد رکھیے، مثلا ابھی مثال آپ کو دی سورہ اعراف میں کتے کی، تو جب انسان کتا بنتا ہے نا، خواہش کا کتا، لسٹ کا کتا، سیکس کا کتا، تو پھر وہ کتے کی طرح آپ کہہ لیجئے کہ وفادار نہیں رہتا. یعنی برائی تو کتے والی آ گئی، خوبی چلی گئی. اسی طرح جب انسان گدھا بنتا ہے نا، سورت جمعہ میں آپ پڑھ چکے، اللہ نے پچھلی ایک قوم کی مثال دے کر کہا کہ ان کے دین والے تو ایسے بن گئے کہ جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے گدھے کو کہ میرے اوپر جو بوجھ مالک نے لادا ہے وہ خوش ہو کے لادا ہے یا ناراض ہو کے لادا ہے. اسی طرح جب انسان علم کو بوجھ بنا لیتا ہے نا، تو وہ گدا تو بن جائے گا لیکن گدے کی طرح وزن نہیں اٹھانے کے قابل رہتا. اسفل السافلین، نیچے سے نیچے جاتا ہے ایک انسان، اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اللہ نے مجھے کس کام بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا تھا. کیا سارے ہی ایسے؟ نہیں، ہم تو اتنی پستی میں نہیں رہ سکتے. یہ سن کر تو ہمارے ہوش گم ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کہاں ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. یہ ہیں پستیوں سے نکل کر احسنی تقویم پہ واپس جانے کا راستہ. سب سے پہلی چیز ایمان، اللہ کو ماننا، معرفت، امن، سکون، چین، سب سے کٹ کر رب کا ہونے کا یقین، رب کو ماننا تو رب کی بھی ماننا، نظروں کا رب پہ لگ جانا، اپنی ہر خوشی غم اپنے رب کے نام، میرا رب مجھ سے جو چاہتا ہے، میرا رب جو میرے لیے کرے گا میں اس پہ خوش ہوں. بالکل سرنڈر کرنے والا انسان، جس کو حقیقت میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب اگر مجھے پکڑ لے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، نہ دکھ میں ماں یاد آتی ہے، نہ باپ یاد آتا ہے، نہ بھائی نہ بہن، بلکہ الا الذین آمنوا، سچا تعلق، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اور کیسی؟ کہ وعملوا الصالحات میں بدلنے والی. زبانی دعوے نہیں، بلکہ کون سے دعوے؟ کہ وہ دعوے کہ جس کے بعد ایک انسان حقیقت میں پھر اللہ کا بنتا ہے، ایمان لا کر اس کے تقاضے نبھاتا ہے. فرمائے فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، انفینٹ، غیر مقتو، کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ختم ہو جائیں گے لیکن ان کے عمل ختم نہیں ہوں گے، ان کے لگائے ہوئے پودوں پہ پھل اگتا ہی رہے گا، اور انہوں نے جو راستے بنائے تھے اس پہ لوگ چل چل کے پہنچتے ہی رہیں گے. اور ایسے لوگ پھر کس طرح سے اجر پائیں گے کہ قیامت کے دن اپنا اجر دے کر حیران ہو جائیں گے، یہ سوچیں گے تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں اجر غیر ممنون ہے؟ کیونکہ کوششیں بھی غیر ممنون تھی. دیکھیے، دنیا میں انسان 60-70 سال کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ، اگر اللہ 80-90 کی عمر دے بھی دے تو آخری عمر تو ارزل ہی ہوتی ہے، اس میں تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا. شروع کے بھی 10-15 سال نکال دیں تو بیچ میں 30-35 سال ہی رہ جاتے ہیں. ایک انسان 30-35 سال کوشش کرے تو اجر غیر ممنون کیوں ہے؟ پھر اجر بھی اتنا ہی ہوتا، عدل تو یہی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ تو بڑا ظلم ہے اللہ کا کہ اگر کوئی شخص 60 سال کی زندگی گناہ کرے تو اس کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیں، ہم فی کا خالدون، کفار کے ساتھ آتے ہیں نا. اور ادھر بھی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جو کچھ زیادہ ہی ریشنل ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی نیکیاں تو ان مولویوں نے 30-35 سال کی تھی، اللہ نے جنت میں ہو رہے ہیں اور نیم تو ان کو پتہ نہیں کیوں ہمیشہ کی دے دی. تو جواب سمجھ لیجئے کہ جس رب نے ان کو 60-70 سال عمر دی اور ان کی زندگی میں نیکیوں کی کثرت رہی، اگر وہ رب ان کو غیر محدود زندگی دے دیتا تو ان کی کوششیں غیر محدود وقت تک وہی رہنی تھی. اللہ نے اپنے علم سے جنت کا بدلہ ان کو کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ کو پتا کہ یہ اور بھی جیتے تھے, انہوں نے اور نیکیاں کرنی تھی. اور اس کے برعکس کفار, مشرکین اور نافرمان اگر لمبی عمریں اور عمریں پا لیتے, انہوں نے پہچاننا پھر بھی کوئی نہیں تھا رب کو. کتنا نفے بنس ہوتا ہے, کوئی ایک دفعہ کہہ دے کہ ایک دفعہ انویسٹ کر لو, پھر ہر مہینے مال آئے گا اور کبھی نقصان نہیں ہوگا. کیسی رال ٹپکتی ہے پھر, پھر کیسے انویسٹ کرنے کو انسان بھاگتا ہے. اچھا بس ایک دفعہ پے کرنا پڑے گا, تھوڑی تھوڑی قسطیں دے دیں پھر یہ گھر میرا ہو جائے گا, آپ کا ہو جائے گا. لیکن آخرت کا معاملہ آتا ہے تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا, پھر وہاں کے نفع نقصان کا کوئی فرق ہی نہیں لگتا. فما یکذب کا بات بالدین, پس اے نبی یا انسان, اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ ایک پانی دیکھیں, فما یکذب کا, پھر کوئی ہے جو ضرورت کرے اے نبی تجھے جھٹلانے کی؟ کسی میں ضرورت ہے کہ اس کو اتنی بڑی حقیقت آپ کی زبان سے پتہ چل گئی, آپ ذریعہ بن گئے اس کی آخرت سنورنے کا, آپ اس کو اختنِ تقویم پہ ڈالنے کا ذریعہ بن گئے, پھر وہ آپ کی بات نہ مانے؟ کتنی حسرت ہے اللہ کو. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ دیر از اینی ریزن, کیا اس کے بعد کوئی ریزن ہے کہ کوئی آپ کے پاس نہ آئے اور آپ سے فائدہ نہ اٹھائے اور آپ کی بات نہ مانے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں جو فما قرآن کے لیے نا, سوری فما کا جو لفظ ہے وہ نبی کے لیے نا, یہی آج کے دور میں قرآن کے لیے. جو کام اپنے دور میں نبی کرتا تھا نا, کہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھو اسفل بن کے جیو, کیوں اسفل بن کے جیتے ہو, آج کے دور میں یہی کام قرآن کرتا ہے. پڑھنے والے کوئی ہوتا ہے لیکن پیچھے تو قرآن ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کوئی ہے آج کے بعد جو قرآن نہ پڑھے, جو انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے؟ وہی انداز نہیں لگ رہا کہ نبی کوئی ہے جو آپ کو پھر جھٹلا دے؟ تو نبی کوئی ہے جو قرآن کو جھٹلا دے, کوئی ہے جو اس تعلیم کو جھٹلا دے؟ چلو کوئی بات نہیں, علیہ اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی پھر آپ بیچ میں سے نکل جائیں, بس آپ کا معاملہ ختم, یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے اور آج یہ قرآن کو نہیں جھٹلا رہے, ان کا فیصلہ پھر اللہ کے ہاتھ میں. اس میں ڈانٹ ہے جھٹلانے والوں کے لیے کہ اب آپ نے ان کو پوچھیے, آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے, پیچھے بھی پڑ چکے ہیں, انہ علی نہ حساب ہوں, ہمارے ذمہ حساب ہے, پھر ہم جو ان کے فیصلے کریں گے, پھر جو چیزیں نکلیں گی ان کی, یہ حکم صرف آخرت میں نہیں ہوں گے, پھر دنیا میں بھی ان کو اس جھٹلانے کی سزا میں جو ہم تنگ کر دیں گے نا ان کی زندگیاں, کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, سورۃ طہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جس نے اس نصیحت سے, اس یاد سے منہ پھیرا, اس کی زندگی, اس کی گزران ہم تنگ کر دیں گے. یہ اللہ کا احکم الحاکمین ہونا ہے کہ جب ایک انسان جھٹلاتا ہے اللہ کی بات کو, اللہ کے نبی کو, اللہ کی کتاب کو, اللہ اس کی دنیا میں بھی زندگی خراب کر دیتا ہے, پھر اس کو دنیا کی خوشی نہیں ملتی. جس دنیا کو پانے ان کتابوں کو اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتا ہے, ایسے لوگوں کو دنیا پھر کوئی نہیں ملتی, ایسے لوگ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو, یہ تو خلاصہ تھا, واللہ یہ صرف خلاصہ ہے, لیکن اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو یہ آپ کی اور میری اصل ہے. کسی انسان کو اگر یہ کہا جائے نا کہ تم گناہ کی پیداوار ہو اور تم اس دنیا میں ایک سزا کے طور پہ آئے ہو, جو عموماً کرسچینٹی میں مت ہے کہ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے انسان دنیا میں آیا اور انسان پیدائشی گناہ گار ہے, تو جھوٹ ہے. قرآن کیا کہتا ہے, فنسی آدم, آدم بھولے تھے, انسان گناہ گار نہیں ہے. اب دیکھیں بہت سارے بچے خاص طور پہ جو ایسے ادھر ادھر پڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور کسی بھی یتیم خانے میں یا ایسے ہوم میں پل جاتے ہیں, وہ ساری زندگی سر کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ان کو لگتا ہے پتہ نہیں ہم ولد الزنا, پتہ نہیں ہماری ماں کون ہے, ہمارا باپ کون ہے. جب ایک انسان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے نا, اس کے اندر ایک قسم کا گرج پیدا ہوتا ہے. جو بچے نفرت میں پیدا ہوتے ہیں نا, جو نفرت میں پلتے ہیں وہ بعد میں نفرتیں پھیلاتے ہیں. جن بچوں کو بچپن میں بہت مار پیٹ ہو, پھر وہ بعد میں اسی طرح کے کاموں میں ان کا کبھی حوصلہ نہیں اٹھتا. جس کو شروع سے بہت ڈسکریج کیا جائے وہ بہت ڈسکریج ہوتے ہیں. اور اب اس کا اپوزٹ بھی گیا تو اس میں بھی خرابیاں آ گئی. بیلنس, میڈیم, بیچ میں نہ بہت سر پہ چڑھاؤ نہ بہت نیچے گراؤ. اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے انسان کا موریل بلند کر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی توڑنے والی صورتیں پڑھنے اور سننے کے بعد انسان اندر سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے, میں کچھ نہیں کر رہی, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا, ادھر یہ مسئلہ ادھر یہ مسئلہ, ایک کام کرو تو دوسرا بگڑ جاتا ہے. میری کبھی اصلاح نہیں ہوئی. یاد رکھ, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شیطان جس راستے سے ورغلانے کی کوشش کرے گا وہ کیا ہوگا؟ تم میں تو چینج ہی نہیں آئی, تم چینج ہی نہیں ہوئی, تم میں تو کوئی بہتری نہیں آئی. اور آپ دیکھیے اتنے گہرے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد جو ایک کنارہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور لوگ پھر اپنا بدلے لیتے, اپنے بدلے لیتے ہیں ان سے کہ اچھا پڑھ لیا قرآن, اچھا آپ عمل کریں گے نا تو بھی برے بنیں گے, اور نہیں کریں گے نا تو پھر تو جو آپ کی وہ ہنسی اڑائیں گے کہ دیکھا ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, یہ بس ایک باتوں میں آئے ہوئے تھے ختم ہو گئے, کچا رنگ تھا اتر گئے. دیکھیے کوئی کپڑا قیمتی ہوتا ہے تو اس کا رنگ پکا رہتا ہے نا, مہنگا ہو کوئی خرید سکے نہ خرید سکے اس کو کوئی برا نہیں کہتا, ان کو پتا یہ ہماری اپروچ میں نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ہاں اچھا ہے یہ خراب نہیں ہوتا. اور ایک کپڑا ہوتا ہے جو سستا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں میڈیم قسم کے, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رنگ بھی چڑھے گا اترے گا, بھی کپڑا بھی خراب ہوگا کچھ ہوگا. آپ سوچیے کہ جو پہلی قسم کا کپڑا ہے نا جو قیمتی ہے اور جس کا رنگ نہیں خراب ہوتا, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بعد قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں, جو اپنی زندگی میں دن بدن بہتریاں لاتے ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم ایسے نہیں بن سکتے, اصل میں وہ اپنے کمپلیکس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے غریب ہیں, ہم کہاں یہ غلامت کے کپڑے اور ہم کہاں یہ اتنے مہنگے کپڑے لے سکتے ہیں, اس وی کینٹ افورڈ دس, ان کی کیفیت ہے. لیکن اندر سے وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اکیلے میں بیٹھیں گے تو آپ کی بات کریں گے, کہیں بھی بیٹھیں گے کوئی حوالے دینے پڑیں گے کہ ہاں ہماری ایک رشتے دار ہیں وہ بھی ایسی ہیں. لیکن جب آپ اپنا کچا پکا رنگ ان کو دکھائیں گے نا تو وہ کہیں گے شکر ہے, دل سے آپ کے سب ظاہر تو بڑے خوش ہوں گے کہ شکر ہے واپس آ گئی, ویلکم بیک, بچ کے آ گئی, لیکن اندر سے ہنسیں گے کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو سبھی کر لیتے ہیں. تو اصل جو دولت ہے نا میری اور آپ کی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب تک آسن نہیں رہیں گے ہم خطروں میں ہوں گے. پھر آپ دیکھیے, آپ ذرا سا دوبارہ اس کو گو تھرو کرتے ہیں کیونکہ میں نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو, جو قسمیں تھیں پہاڑوں کی, اگر آپ دیکھیے کہ ان کی ضرورت کیا تھی, کیا کوئی جگہ بھی اہم ہوتی ہیں؟ بالکل اہم ہوتی ہیں. انسان کو جس جگہ ہدایت ملتی ہے نا, وہ جگہ انسان کے لیے ساری زندگی کے لیے میموریل بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کچھ چیزیں میموریل کے نام پہ سنبھال لیتے ہیں, شادی کا جوڑا کوئی نہیں دیتا کہیں, پورا آئے نہ آئے دیکھ دیکھ کے آہیں بھریں گے بعد میں, لیکن کہیں گے نہیں یہ شادی کا جوڑا, شادی کی تصویریں, اپنا کمرہ جہاں شادی ہو کے آئے تھے, دس اینڈ دیٹ. ہماری نظر میں یہ چیزیں میموریل کیوں بن جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے یہ اہم ہوتی ہیں. سب سے بڑی میموریل تھنگ جو انسان کے لیے بعد میں رہ جاتی ہے نا, اللہ کی قسم, وہ جگہ اور وہ انسان اور وہ ساتھی جو اس کو ہدایت کے سفر پہ ڈالتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ساری دنیا پہ آپ جا کر اللہ کی بات کریں اور کرائیں اور آپ اللہ کا پیغام دینا, لیکن وہ جگہ جہاں آپ کو ہدایت ملتی ہے نا, وہ آپ کے لاشعور میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو یہاں میموریل بنا رہا ہے؟ انبیاء کرام کے فٹ اسٹیپ کو. جب حج عمرے پہ جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ واہ میرے مولا کیا تیری شان ہے. دیکھیں ابراہیم کے پاؤں نہیں ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ, جب آپ حرم میں جاتے ہیں تو وہاں وہ سونے کے کیج میں ڈلے ہوئے اور اس کے اندر رکھے ہیں, پھر آپ میوزیم میں جاتے ہیں وہاں بھی پڑے ہوئے. کسی نے سوال کیا یہ تو وہاں تھے یہاں کیسے آ گئے, تو پھر ان کو بتایا کہ اصل پاؤں نہیں ہے ابراہیم کے, یہ ابراہیم کے پاؤں رکھنے کا ڈھانچہ سانچہ, آپ ایسے اور جتنے مرضی بنا لیں اسی سانچے کے اندر رکھ کر. اللہ نے جب مقام ابراہیم کو کہہ لیجئے کہ پریزرو کر دیا نا, سجا دیا, تو یہ جو جگہ ہے نا یہ بھی انبیاء کرام کی یاد کی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں جو لفظ ہے نا انجیر, کھانے کی چیز ہے, زیتون تیل بھی نکلتا ہے, پیچھے ہم سورت نور میں اس کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے جتنے نبی تھے نا وہ اسی دور بیت المقدس کی کہہ لیجئے طرف اشارہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جب جمع کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی آپ جب کہانی پڑھتے ہیں تو تقریباً ہر نبی اسی راستے سے آیا. سمپل سی بات ہے, بنی اسرائیل جو وہاں تھی تو نبی بھی وہیں سے آتے تھے. یعنی یہ انجیر اور تور کہہ کر صرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نہیں یاد کیا, ابراہیم کی پوری نسل کو یاد کیا کہ ادھر جاؤ تو تمہیں وہ لوگ یاد آئیں گے, وہ لوگ کیا کر کے چلے گئے. تور سینا کے اوپر کیا ہوا؟ تورات اتری. تورات کیا تھی؟ گائیڈنس تھی, ہدایت تھی. جب کسی جگہ پہ کتاب اترتی ہے اللہ اس پہاڑ کو عزت والا بنا دیتا ہے، طور سینا. اور حاضر بلد مکہ کیا تھا جہاں قرآن اترا؟ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کرتا ہے، بظاہر دو پھل اور دو مقام ہے، کوئی نسبت نہیں ملتی، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی چیز میں ایسے نہیں ہو سکتا ہے حکمت نہ ہو. اس کے اندر حکمت کیا کہ اللہ جس چیز کو چاہے عزت دے دے، جس چیز کے ساتھ رکھے. بس کہتے ہیں کہ زیتون اور تین کہہ کر بیت المقدس مراد لیا گیا کیونکہ اس علاقے میں یہ بہت ہوتا ہے، اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں تین سے مراد حضرت نوح کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے. لیکن زیتون اور تین کا ذکر سن کے ایک عام عرب بندہ کیا سوچ سکتا ہے کہ یہ تو کچھ کھانے ہیں، نام تو نہیں، یعنی لوگوں نے ان کو مقام پیش کرنے کی کوشش کی ہے. عرب لوگ جب کسی جگہ کوئی بہت کثرت سے پھل اگتا ہوا دیکھتے تو بعض دفعہ اس کو علاقہ کہہ دیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں آم پاکستان، آموں بہترین آم کہاں ملتے ہیں، تو ذہن میں فوراً پاکستان کا نام آتا ہے نا. یعنی جو چیز جہاں کثرت سے ہوتی ہے نا وہاں اس کو لے کے پیش کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے کوئی زیادہ نام بھی فرق پڑے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یادگاریں قائم کر کے اس جگہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مخاطب کیا. اور تم سوچو کہ تم ہو کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں احسن تقویم پہ پیدا ہوئی ہوں. فزیکلی بھی دیکھیے، اس کا ایک اور اینگل بھی اب دیکھ لیتے ہیں. انسان شروع میں احسن تقویم پہ آتا ہے، بچپن سے جوانی اور شدید جوانی 30-40 سال کی عمر، اور اس کے بعد سمردد نہ ہو. یہ سمردد نہ کیا، ارزل عمر، یہ بھی ایک معنی اس کا لیا گیا کہ پہلے آہستہ آہستہ چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا، اور پھر ایک دم جب جوش پہ آیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ارزل ہو گیا. ان ساری چیزوں کو سامنے لا کر انسان کو اس کی بے بسی کا یقین دلا دیا کہ تم ذرا اپنی فکر تو کرو کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. آج کچھ ہو کل تم کچھ نہیں رہو گے، کام کرنے کے قابل نہیں رہے گے. اور اسی طرح اسفل السافلین سے مراد جہنم کا سب سے نچلا گھڑا بھی ہے. سارے معنی ٹھیک ہے، یہ صرف مختلف تفسیریں ذہن کو کھولنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو تھیم ہے وہ وہی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا. اپنے آپ کو سوچو، ضائع نہیں کرو، تمہارے پاس صرف اونلی ون چانس ہے کام کرنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے طریقے ہی ہے نا، من چاہیے یا رب چاہیے. کتنا کو فرق ہے بھلا رب چاہیے اور من چاہیے زندگی میں، یقین کریں صرف چوائس کا فرق ہے. وہی خوشی، وہی سکون، وہی لسٹ، وہی لذت آپ کو رب چاہیے زندگی میں بھی ملنے لگتی ہے جو آپ من چاہیے زندگی سے لے رہے تھے. شرط ایک ہے، اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس کا تابع کر لیں. ٹیسٹ ہے نا. ایک عورت کہتی ہے میں بال کھول کے خوب میک اپ کر کے ٹائٹس پہن کر باہر پھروں گی تو میں خوبصورت لگوں گی. یہ اس کا ذہنی ڈھانچہ نا، ذہنی خیال ہے، اس نے بنا لیا. اب وہ ایسے پھرے گی تو وہ بڑی خوش ہے. اب جب ظاہر اس کپڑوں میں جائے گی تو اس کو کچھ ایسی محفلیں ڈھونڈنی پڑیں گی، ایسے کلبس ڈھونڈے گی جہاں لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. اب وہ آ جائے کسی درد کی محفل میں تو لوگ اس کو دیکھ کے اپریشیٹ تو نہیں کریں گے نا. تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ اس کا پھر رخ اور اس کی چوائس جو ایسی جگہ بن جائیں گی. اب جب ایسی جگہ بن جائیں گی تو پھر وہ آہستہ آہستہ بگڑ گئی. اب اگر وہی سسٹر جس کے دل میں خواہش کیا خود نمائی کی، خود نمائی کہہ لیجئے یا تعریف یا محبت یا مزہ کرنا، کیونکہ جب ایسی جگہوں میں جائے گی وہاں بھی جوس پیے گی، پانی پیے گی، کچھ کھائے گی پیے گی، ڈیزرٹس کھائیں گے، مزہ کر کے آ جائیں گے، کچھ میوزک سن لیں گے، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں بس تھنگ سوچ لیں. اب آپ سوچیے کہ اگر یہ بہن جو بھی ہے وہ سوچتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کو اگر تھوڑا سا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھ کے کر لوں، اس کا رخ بدل لوں، حال حلیا پہلے بدلے گی. جب جو ہی اس کا حال حلیا بدلے گا اس کی کمپنی خود بخود بدل جائے گی. ہمارا جو گیٹ اپ ہوتا ہے نا یہ ہمیں لے کے جاتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک دفعہ نکلتے ہوئے آپ بھی سوچ رہے ہیں نا کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں کے حساب سے ٹھیک پہنی ہوئی ہوں کہ نہیں، لوگ میرے اوپر ہنسیں گے تو نہیں، یہ مجھے بیوقوف تو نہیں سمجھیں گے. دونوں چیزیں. جب اس نے اپنا پہلا قدم ٹھیک کیا نا تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کی کمپنی بھی اچھی ہو جائے گی اور وہاں جا کے اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا. کیا ہوا اگر وہ صاحب باہر سڑک پہ کھلے ہو کے اس طرح کے گیٹ اپ میں نہ کھڑی ہوئی اور اندر اگر آپ اس نے اپنے آپ کو چھپا کر اللہ کی مرضی کے مطابق سجا سنوار لیے، فرق کتنا ہوئے. صرف مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. وہ سڑک پہ کھڑی اپنے آپ کو کہہ رہی ہے میں کیا لگ رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے وہاں سے گزرنے والی 8-10 خواتین جو مرد سوچیں یہ کتنی خراب عورت ہے، یہ کیا اس کو ہوش نہیں ہے. یعنی صرف ذہن کو بدل لیجئے، باقی سب بدل دیا جائے گا. تو انسان جب اپنے آپ اپنی قدر جانتا ہے نا، پھر اس کو پتا چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ احسنی تقویم پہ انسان ایک اور وجہ سے بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی ہے اور اپنی مرضی کرنے کا اختیار بھی دیا. معرفت سب کو ہے، سورج چاند ستاروں کو بھی پتا کہ رب ہے، لیکن چوائس نہیں ہے. جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ریسرچ کا مادہ دیا، یہ دنیا کو مسخر کر سکتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان جب اپنے انتقام کی آگ لینے کے لیے کئی کئی لوگوں کو مار دیتا ہے، اور جب حوش کا شکار ہوتا ہے تو ایک نہیں 10-10 عورتوں کو وہ ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنی گھر کی عورتوں کی عزتیں لوگ لوٹنے لگتے ہیں، بچوں کو ان کی ماؤں کی گودوں سے نکال کر ذبح کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے کہ انسان اس دور میں ظلم و ستم کی انتہا کیا تھی؟ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا پسندیدہ شغل کیا تھا؟ انہوں نے بھی اسی طرح کے جیسے اسٹیڈیم تھے وہ بنائے ہوتے تھے، اور چاروں طرف خود اپنے درباریوں کو لے کے بیٹھتے، اور بیچ میں پہلے شیر کو نکالتے، کئی جنگل کا بھوکا شیر، پھر ایسے جسٹ فار انجوائمنٹ، جسٹ فار فن، ایک اپنا غلام پھینکتے، اور جیل کے قیدیوں کو نکال کے پھینکتے تھے، یہ عام شغل تھا. پھر وہ شیر کا مقابلہ دیکھتے، گزارے انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بچانا چاہتا، تو شیر اس کو پھر چوڑ کھوڑتا پاڑتا، اور وہ پھر وہ شیر صاحب کے سامنے کھاتا اور سب تالیاں بجاتے. آج بھی آسٹریلیا کے سائڈ پہ، یعنی اس سے ایگزیکٹ جگہ مجھے یاد نہیں، پہلے میں نے کہیں کوٹ کیا ہوا ہے کہ کچھ زمین ایسی ہے کہ جس کی مٹی سرخ ہو چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ جانوروں یہ شیروں کا جو شیروں کے ساتھ جو مقابلے جانور جان سوری انسانوں کا مقابلہ جو شیروں سے کرواتے تھے بادشاہ، اس کی وجہ سے وہاں کی مٹی خون کی وجہ سے سرخ ہو چکی. اسفل سافلی، آپ دیکھیے کہ فرعون اسفل سافلی نہیں ہوا کہ انسانوں کے ہاتھوں میں وہ میخیں لگوا کے تو اس کو ذبح کروا دے. اور آپ پتہ کہ پہلے دور میں وہ کیا کرتے تھے کہ ہاتھ وہ دونوں کو باندھ کے تو چھوڑ دیتے تھے، پھر انسان سسک سسک کے رو رو کے کوئی وہاں مرا پڑا کوئی وہاں مرا پڑا وہ وہاں پڑا وہ انجوائے کرتے تھے. اور تاریخ میں ایسے کردار موجود ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو جب آگ کی بھٹیوں میں ڈالا اور گیس چیمبرز میں ڈالا، انسان حیران ہو جاتا ہے. آج بھی کہیں کسی ٹارچر سیل کی کوئی بات سنے تو انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن یاد رکھیے انسان بہت نیچے چلا جاتا ہے، اس لیے میں اور آپ اپنے لیے اس میں سے عمل کی یہی بات لیں، جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے جائیں گے ہم احسنی تقویم پہ رہیں گے، اور جس دن اس کو چھوڑ دیا اس دن آپ دیکھیں گے کہ پھر پیچھے کیا ہوگا، یہ اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور باقی چیزوں کو کیسے، یعنی یہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں، تو اس میں ایک قسم کی رغبت بھی ہے کہ اس نبی کو مت جھٹلاؤ. کیا ہو گیا اتنا بے غرض انسان تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا اور تم اس کی قدر نہیں کرتے؟ تم کیا سوچتے ہو کہ فما یکذبک کا بعد بالدین، یعنی اب ان ساری باتوں کو سن کر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ تم اس چیز کو نہ مانو اور تم اس کے پیچھے چلو؟ تو دنیا کے تو چھوٹے چھوٹے حاکموں سے تم توقع کرتے ہو کہ عدل اور انصاف قائم کریں، حقدار کو حق دے اور ظالم کو اس کے کیفر کردار پہ پہنچائیں، تو علیہ اللہ کو بھی احکم الحاکم ہے. کیا اللہ نہیں اچھا حاکم؟ کیا تمہارے دنیا کے ججز اور وکیلوں سے کوئی چھوٹا حاکم ہے؟ تو اللہ تو بہترین حاکم ہے. امام احمد ابنزی ابو داؤد اور چند اور روایتوں میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے، چند کتابوں میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی سورۃ تین و تین و زیتون پڑھے اور علیہ اللہ بحکم الحاکمین پڑھے تو کہے بلا و انا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، یعنی ہے اللہ اور میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں. اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے سبحانک پاک ہے تو فبلا، ہاں اللہ کیوں نہیں، مطلب یہ کہ اس کا جواب دیتے ہیں. مطلب ان روایات میں بعض دفعہ حکم ہوتا ہے لیکن یہ روایات موجود ہے، اگر آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو یعنی ان کی اصل پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بات کی. اب آپ اس کو ذرا پچھلی صورتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا، کیسے ہم نے سورت دوحا اور سورت شرف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاملہ دیکھا ہے. لیکن آج اس سورت میں یہ پڑھتے ہوئے کہ لوگ پھر بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ایک عجیب سا دل میں اداسی کا عنصر پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بہت قیمتی چیزوں کی بھی قدر نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ جو بات ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پر ایک واقعہ بھی ہے، بڑا معروف ہے، میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی کہ انسان احسن تقویم ہے، اس نے ایک کس طرح سے ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیا. الحمدللہ امام قرطبی نے اس واقعے کو نقل کیا. عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے، ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اٹھے، یعنی محبت میں انسان جیسے بے لگام ہو جاتا ہے نا، کہنے لگے انت تالق ثلاثن لم تکون احسن من القمر، یعنی تم پر تین طلاقیں ہیں اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو. یعنی بیوی کی محبت میں چاند سے بھی اس کو خوبصورت کہہ دیا، اور ایگزیجریشن میں کہا کہ اگر دنیا میں تم سے زیادہ یا خوبصورت کوئی نہیں ہے، یعنی تم چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تمہیں تین طلاقیں ہوں گی. اب یہ بات تھی، ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ کہتے بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی، کہنے لگی آپ نے تو مجھے طلاق دے دی. بات ہنسی اور دل لگی کی تھی، مگر طلاق کا حکم بھی یہی ہے کہ کسی بھی طرح طلاق کا لفظ اگر بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، چاہے ہنسی خوشی میں ہو. عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں گزاری. صبح کو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. منصور نے شہر کے فقہا یعنی اہل فتویٰ کو جمع کر کے سوال کیا، سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہاں طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لیے امکان ہی نہیں ہے. بات واضح، یعنی چاند زیادہ خوبصورت ہے اور اس نے کہہ دیا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق ہو گئی. خیر جو بھی تھی بات، سب نے یہی کہا مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے رہے. منصور نے پوچھا آپ کیوں خاموش ہیں؟ تب وہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہنے لگے کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا احسن تقویم میں ہونا بیان کیا کہ کوئی چیز اس سے زیادہ حسین نہیں، تو پھر آپ کی بیوی واقعی چاند سے زیادہ حسین ہے. یہ سن کر علماء و فقہ حیرت میں پڑ گئے، کوئی مخالفت نہ کی اور منصور نے حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی. یعنی انسان خوبصورت ہے، حقیقت انسان خوبصورت ہے، کیسی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کیسے اعضاء ہیں، کیسے باریک مشینیں اندر کام کر رہی ہیں، اس پورے عالم کے اندر کہتے ہیں ایک چھوٹا انسان ہے، انسان کو کہتے ہیں عالم اصغر. اور میں نے اس پہ ایک سیریز کی تھی ہم نے بہت پہلے، تو اس میں بتایا تھا کہ جو اس کچھ دنیا میں نا وہ اس انسان کے اوپر بھی ہے. مثلا جیسے ہماری سکن ہے نا، تو اس کو مٹی سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ چیزیں اہل تصوف اور یعنی اس طرح اسپرچل باتیں کرنے لئے بہت پیش کرتے ہیں، لیکن ایک خاص حد تک ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے انٹرسٹ کے لیے. کہتے ہیں مٹی کے یہ ہماری سکن، سکن کلر کی ہے، یہ جو بال ہوتے ہیں سکن پہ یہ گھاس پھوس ہے، ناک کے ہماری یہ پہاڑ ہے، اسی طرح بال کے اور درخت ہیں. انہوں نے ہر چیز کو ٹیلی کیا ہوا ہے. تو حقیقت ہے کہ ایک انسان کے اندر کتنی مشینیں چل رہی ہیں، آپ صرف پیٹ کو کھول کے دیکھیں، ہاتھ پاؤں کو دیکھیں تو آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے کہ واقعی یہ ایک چھوٹا سا جہان ہے اور اللہ نے اس میں سب کچھ پیش کر دیا. لیکن جب انسان پھر اس کو نہ مانے تو پھر آپ سوچئے کہ اس کا کیا حال ہوگا. تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پہ غور و فکر جتنا بھی کریں تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
ثم قال
بات آپ کے ذہن میں آئی ہو اس کے اندر؟ جی آپ بتائیں.
پچھلا حصہ جو ہمارا سارا ہے جیسے آپ سب کو پتہ دیتا ہے وہ آنکھ کا تو کوئی خاص تو اس میں ریسرچ بھی کرنا تھا تو بتانا تھا پیشنٹ نے کہ کیا کیا ہم نظر آ رہا ہے اور سادہ جی نے اس نے مجھے کہا کہ ماما آپ بھی آ جائیں تو بھی بھائی جو میں نے بچی وہ مشین میں آنکھ کا پچھلا حصہ دیکھا کیا میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کیا ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے کیا ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے
جی بالکل جی بالکل. جب دو پچھلے سال الانسان کی صورت میں ہم نے دیکھا تھا مختلف باڈی آرگنس کو تو ہر دن عقل گم ہو جاتی تھی اور حقیقت ہے اس کو دیکھا کرے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈاکیومینٹریز اور سائنٹیفک ایسی چیزیں واقعی انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو نہ تو ہمیں مقصد سمجھ آتا ہے اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں کتنا کوئی خوبصورت ہے اسی پہ من ہٹتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں اگر کسی کو بھی دیکھیں کہ وہ خوبصورت ہے تو کس نے بنایا؟ کسی کی آنکھیں خوبصورت ہیں کیا اس کو دیکھ کر کیا سوچیں؟ کس نے بنائی؟ جس کی ہے اس کو کیا اس کے بس میں کیا؟ کیا کسی ماں کا کوئی بس ہے کہ خوبصورت بچہ پیدا کرے یا دوسرا لکھے؟ اسی طرح کچھ لوگوں کے بچے ذہین ہوتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں اچھا کیا کیا کیسے ان کو پالا کیا کیا نہیں اللہ کی ذات ہے. تو جب ہم خوبصورت چیزوں کے پیچھے اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں تو ہم انسانوں کے سحر میں نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں ان کی تعریفیں کر کر کے ان کے گن گاتے دیکھ کر. کسی بندے میں کوئی خوبی دیکھے تو فوراً سوچیں کہ اللہ تو نے اس کو دیے تو مجھے بھی دے سکتا. اللہ تو اس کو برکت دے اس کو نظر سے بچا اس کو فائدے کا بنا اور اگر میرے میں کوئی خوبی ہے تو مجھے بھی اس کو بڑھا دے. تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کرنے سے آپ کے دل میں سکون بھی ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کوئی بات؟ یہ پیچھے سے آپ. وعلیکم السلام. جی بالکل جی بالکل. یعنی ایک ہم لوگ چیزیں بناتے ہیں نا خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں. اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ کارآمد بھی کر دیا اس کو یعنی جمال اور کمال کو اکٹھا کر دیا. جی اور جی آپ
جی سائز میں نے کہا تھا بہت کوشش کی کہ اس جسم کو جب اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے اس کو اور تو سب کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا لیکن وہ جس بات کو آج دن تک نہیں سمجھ پایا وہ روح ہے اور وہ اس پر فکر کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے.
روح کو سمجھنے کے لیے وہی کی ضرورت ہوتی ہے سائنس کی نہیں. جسم کا تعلق جو ہے نا جو باڈی فزیکس کا تعلق سائنس سے ہے. آپ دیکھیے کہ سائنس کی مختلف قسمیں ہیں نا بایولوجی زولوجی اناٹمی دس اینڈ دیٹ جو وہ سب انسان کو پرندوں کو پودوں کو ان چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے. تو روح کا جو تعلق ہے وہ کس سے؟ اِنَّا فی لیلۃ القدر. تو لہٰذا جو لوگ قرآن سے یا اسلام سے دین سے تعلق نہیں رکھتے پھر وہ روح کے تقاضے نہیں نبھا پاتے. ٹھیک ہے اگلی صورت پہ چلتے ہیں بہت اہم ہے بیچ میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ موقع دیں گے ڈسکشن کا. جو بات آتی ہے اس کو لکھا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی کوئی ایسی بات ضرور سیو ہو جائے کہ جو دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن جائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی روح کا تعلق ہے وہ وہی سے ہے اور سائنس کا تعلق جسم سے یعنی جسمانی چیزیں جو بھی ہمارے سامنے آتی ہیں دنیا میں اگر اس کو اسٹڈی کرنا ہے تو ہمیں سائنس سے مدد لینی پڑے گی اور اس کے برعکس دوسری چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ تلاوت سنا دے رہا ہوں سورۃ الگ کی تلاوت چلائیے.